کرتی ہے کہ موجودہ عالمی نظام کس قدر غلط اور باطل ہے۔ یعنی دنیا کی کئی کئی بڑی طاقتیں آج ایک ایسی خون آشام اور جرائم پیشہ سینی حکومت کی حمایت کر رہی ہیں جس کے مقابلے میں اور نشانے پر فلسطینی مجاہد ہی نہیں بلکہ بچے، خواتین، بوڑھے، بیمار افراد، اسپتال اور لوگوں کے رہائشی مکانات ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک سب سے صہیونی حکومت کے ساتھ ہیں اور ان کے اتحادی اور پیرو بھی صہیونی حکومت کا ہی ساتھ دے رہے ہیں۔ نیز اسی غزہ کی صورتحال سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی نظام باطل ہے اور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ نے غزہ کا بحران اسی حالت میں حل ہوگا فرمایا کہ جب صہیونی حکومت کی حمایت کرنے والی بڑی طاقتیں اس مسئلے سے خود کو الگ کر لیں۔ آپ نے بین الاقوامی رائے عامہ اور اسی طرح عالم اسلام، بالخصوص عرب دنیا کے عوام کی جانب سے غزہ کے عوام کی حمایت کو بہت اہم قرار دیا اور فرمایا فلسطین کے استقامتی محاذ کے تشہیراتی اور ابلاغیاتی اقدامات اب تک بہت اچھے تھے اور صہیونی دشمن سے سبقت لے گئے، اس میدان میں مزید اہتمام کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی خواہش کے برخلاف مسئلہ فلسطین دنیا کے اہم ترین مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غزہ کے عوام کا قتل عام اور ان کی نسل کشی ہر باضمیر انسان کو متاثر کر رہی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران غزہ کے مظلوم اور صابر عوام کی حمایت میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مساجد کی تعمیری خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مسجد کے فن تعمیر کی مجموعی خصوصیات کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مذہبی مقامات، خاص طور سے مسجدوں کا انٹرنس اسپیس، دیگر عمارتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انٹرنس زیادہ تر اونچا ہوتا ہے اور اس میں ٹائل لگے ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم کی آیات اور اقوال معصومین کندہ ہوتے ہیں۔ عام مقامات کا انٹرنس اسپیس اندر کے ماحول کو باہر کی فضا سے متصل اور ہم آہنگ کرتا ہے اور یہی امر اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ معماروں نے ان کی ڈیزائننگ پر کافی توجہ دی ہے، کیونکہ انٹرنس اسپیس کسی عمارت کی اصلی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں مسجدوں کے لیے ڈیزائن ہونے والے انٹرنس مختلف ہوتے ہیں اور یہ فرق آب و ہوا اور سماجی و اقتصادی حالات کے مد نظر ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مسجدوں کا جلو خان اور پیشتاق انٹرنس گیٹ سے پہلے ہوتا ہے اور اس اسپیس کے بعد مسجد کا اصلی دروازہ ہوتا ہے۔ پانچویں صدی ہجری کے معروف ایرانی شاعر اور مصنف ناصر خسرو قوادیانی اپنے سفر و سیاحت کی بنا پر مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس زمانے کے شاد و آباد شہروں کے فن تعمیر کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور مساجد کے فن تعمیر کو بھی بخوبی بیان کیا ہے۔ انہوں نے مکہ میں مسجد الحرام کے باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد الحرام کے 18 دروازے ہیں اور اس کے ستون سنگ مرمر کے ہیں اور یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔
مسجدوں کے دروازے معمولاً لکڑی کے اور زیادہ تر مستطیل شکل کے ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپری حصے کی منبت کاری، سونا کاری اور نقاشی کے ذریعے تزئین کی جاتی ہے اور ان پر خوش خط تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے خوبصورت اور گراں قدر آثار آج بھی باقی ہیں۔ زمانہ قدیم میں بعض خیر افراد مسجد کے لیے خوبصورت دروازہ بنانے کی فرمائش کرتے اور پھر اس کے ایک گوشے پر اپنا نام بھی لکھوا دیا کرتے تھے اور اسے مسجد کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اصفہان کی جامع مسجد کے اصلی گیٹ پر خط ثلث میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس پر ہدیہ کرنے والے استاد حسین بن استاد شاہ مرزا کا نام بھی لکھا ہے۔ بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں دروازوں پر ڈور نوکر بنائے جاتے تھے جن کا سب سے زیادہ استعمال اطلاع دینے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ کوبے یا ڈور نوکر جو میٹل کے ہوتے تھے بہت خوبصورت اور مختلف سائز و ڈیزائن کے بنائے جاتے تھے اور ہر دروازے پر ایک کوبا یا ڈور نوکر نصب کیا جاتا تھا۔ ایک ڈور نوکر ہتھوڑے جیسا ہوتا تھا اور بم جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ مرد صرف ہتھوڑے والے ڈور نوکر استعمال کرتے تھے اور یوں گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ آنے والا مرد ہے یا عورت۔
جرمن سیاح انگبرٹ کیمفر کے جو صفوی دور میں دو برس تک اصفہان میں بھی رہ چکے ہیں، اس دور میں ایران کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسجدوں کی عمارتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجدوں کی بیرونی منظر یا ویو میں دروازے کی جگہ ایک خوبصورت ایوان نظر آتا ہے۔ باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ پر پانی سے لبریز ایک گول حوض بنایا گیا ہے اور لوگ اس کے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اصلی شبستان کے سامنے پہنچ کر جوتے اتار دیے جاتے ہیں اور احترام کے ساتھ اصلی صحن میں داخل ہوتے ہیں۔
ماضی میں مسجدوں اور مدرسوں جیسے اکثر عام مقامات پر پتھر کا ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا جس میں ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پی کر اپنی پیاس بجھا سکیں۔ تاریخی دستاویزات میں ان سنگی ظروف یا برتنوں کو سنگاب یا جام کہا جاتا تھا۔ ان سنگابوں کو نہایت خوبصورتی و نزاکت سے تراشا خراشا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک قابل توجہ فنی و ہنری شے شمار ہونے لگتا تھا اور معمولاً ان سنگابوں پر اسے ہدیہ کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوتا تھا اور بعض اوقات سنگابوں پر لکھی تحریروں میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا۔ اس غمناک و جانکاہ واقعے میں سپاہ یزید نے امام حسین کو پانی سے محروم کر دیا تھا، لہذا بہت سے ایرانی جب بھی ٹھنڈا و گوارا پانی پیتے ہیں شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اصفہان کی مسجد امام، مدرسے چہار باغ اور شاہ عباسی کاروان سرا میں اس طرح کے خوبصورت سنگاب موجود ہیں، لیکن اب اس میں پینے کا پانی نہیں ہوتا اور اس سے صرف زینت کے طور پر استفادہ ہوتا ہے۔
پانی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اسلام میں پاکیزگی و طہارت کا ذریعہ ہے، لہذا وضو کا حوض مسجدوں کی معماری کا ایک اہم جز ہے۔ یہ حوض اکثر مسجد کے صحن یا احاطے میں ہوتا ہے۔ حوض مختلف شکل کے بنائے جاتے ہیں اور پاکیزہ پانی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ وضو طہارت و پاکیزگی کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے مومن ناپاکی کو خود سے دور کرتا ہے۔ وضو جاری پانی یا غیر جاری، تاہم پاک و پاکیزہ پانی سے کیا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطے کے وسط میں وضو کے لیے حوض کے ساتھ ہی مسجد کے تہخانوں میں بھی خواتین و مردوں کے لیے الگ الگ وضو خانے ہوتے ہیں۔ نمازی وضو کرنے کے بعد جوتے اتار کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یوں انسان خود کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدوں کے وضو خانوں اور حوض کا پانی زیادہ تر قناتوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ تہران کے سپہ سالار علاقے میں شہید مطہری مسجد و مدرسہ قاجاریہ دور کی ایک سب سے اہم عمارت ہے کہ جس میں کافی حد تک ایران کے روایتی فن تعمیر کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اس مسجد میں ایک حوض ہے جس کا پانی قنات سے حاصل کیا جاتا ہے۔
شیراز کی عتیق جامع مسجد ایران میں مسجدوں کا ایک خاص نمونہ ہے کہ جو اپنی خوبصورت فن تعمیر کی بنا پر دیگر مسجدوں سے ممتاز ہے۔ اس مسجد کی پہلی عمارت 894 میں تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخی منابع میں آیا ہے کہ اس مسجد کے متعدد دالانوں میں پانی سے لبریز سنگاب تھے اور گرمی کی وجہ سے لوگ اس راہرو میں ننگے پیر چلتے تھے اور یہاں ہمیشہ ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا تھا۔ 14ویں صدی کے مراکش کے مسلمان مصنف اور سیاح ابن بطوطہ نے شیراز کی مسجد جامع عتیق کو دیکھنے کے بعد اسے سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا بتایا ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ شیراز کی مسجد جامع عتیق کے احاطے میں 3 حوض ہیں، 2 حوض 12 ضلعی ہیں اور 1 حوض 8 ضلعی ہے۔ اس مسجد کا خاص فن تعمیر اس بات کا موجب بنا ہے کہ مسجد جامع عتیق کے حوالے سے خوبصورت پینٹنگ بورڈ تیار ہو گیا ہے۔ ان بورڈوں پر حوضوں اور مسجد کے احاطے میں پانی کی باریک نہروں کو ڈرائنگ کیا گیا ہے اور یہ اس کے اصلی اجزاء ہیں۔ ان بورڈوں پر ان افراد کی بھی نہایت خوبصورتی سے تصویر کشی کی گئی ہے جو حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں۔ معروف ایرانی پینٹر کمال الدین نے اس مسجد کی بہترین اور مشہور ترین پینٹنگز بنائی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب لیجیے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے شہر ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی سرخیوں سے۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے خدشے سے امریکہ کو تشویش، ایران کو اسرائیل پر حملے سے روکنے کے لیے امریکہ کا چین، ترکیہ اور دیگر یورپی ممالک سے رابطہ۔ بی جے پی سازش کے تحت دہلی حکومت کو گرانا چاہتی ہے آتشی۔ غزہ میں بچے کھنڈرات پر عید منانے پر مجبور، تباہ شدہ گھر کی چھت کو جھولا بنا لیا۔ اسرائیل درندگی جاری، مزید 90 فلسطینی شہید، 76 زخمی۔ اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے افراد کی شہادت، جنگ آزادی کا سنگ میل ہے مشعل۔ اسرائیل 6 ماہ سے جاری حملوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی ہمارا جائز حق ہے۔ ایران، ایرانی حملے کا خدشہ، اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے حملے پر پابندی عائد، اور اسرائیل پر ایرانی حملے کی دھمکی پر روس اور جرمنی کا رد عمل۔ اور سامعین، اسی اخبار نے داریا لکھا ہے، عنوان ہے ملک پر 205,00,000 کروڑ کا قرض۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ملک پر بڑھتا قرض الیکشن میں ایک اور موضوع بنتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر قرض کے حوالے سے گرما گرم بحث جاری ہے۔ آئی ٹی سیل اور حکومت حامی افراد مودی حکومت کے بچاؤ میں ملک پر بڑھتے قرض کو کوئی تشویشناک مسئلہ نہیں مان رہے ہیں۔ کیا واقعی ملک پر بڑھتا قرض کوئی تشویشناک مسئلہ نہیں ہے؟ اس وقت ہندوستان پر مجموعی قرض 205,00,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اگر اسے فیصد کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہندوستان کی جی ڈی پی کل آمدنی کا تقریباً 80% ہے۔ ہندوستان پر اس کی جی ڈی پی کا 80% قرض کبھی نہیں رہا۔ قرض میں یہ ہمالیائی اضافہ مودی حکومت کے 10 سال میں ہوا۔ 2014 میں جب نریندر مودی نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی، تب ملک پر اس وقت کے جی ڈی پی کا تقریباً 39% قرض تھا، جو ہندسوں میں 49,00,000 کروڑ بنتا تھا۔ پچھلے 10 سال میں مودی حکومت نے قرض 49,00,000 ڈالر سے بڑھا کر 205,00,000 کروڑ کر دیا۔ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن اتنا قرض تو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان پر بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، پاکستان، جس کی معاشی بدحالی اور قرضہ جات کا ہم ذکر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اس پاکستان پر بھی اس کی جی ڈی پی کا تقریباً 55% قرض ہے۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ کہ اتنا ہمالیائی جیسا قرض لینے کے بعد بھی ملک میں تعمیر و ترقی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کی تو بات ہی کیا کی جائے۔ رسوئی گیس پر ملنے والی سبسڈی ختم کر دی گئی، ٹرینوں میں ضعیفوں کو ملنے والی رعایت بندی کر دی گئی، فوجیوں کو پہلے جتنی پینشن دی جاتی تھی اب وہ پینشن نہیں دی جا رہی ہے، اور کسانوں کو ان کے فصل کے لیے ایم سی پی کے مطابق قیمت دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 10 سال پہلے جب ملک پر جی ڈی پی کا 39% قرض تھا، تب حکومت کے پاس رسوئی گیس پر سبسڈی، فوجیوں کو بھاری برکم پینشن اور کسانوں کو ایم ایس پی کی قیمت پر فصل کی ادائیگی وغیرہ کے لیے پیسے تھے، لیکن اب جب پچھلے 10 سال میں حکومت نے قرض لے لے کر اسے 80% پر پہنچا دیا ہے، تب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ کہ اتنے لاکھوں کروڑ روپے جا کہاں رہے ہیں؟ آئی ٹی سیل اور حکومت حامی جاہل افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مجموعی قرض جات میں سے 18% ہی بیرونی قرض جات ہیں، باقی اندرونی قرض ہے۔ بھائی اگر اندرونی قرض بھی ہے تب بھی اسے چکانا تو بہرحال ہے۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں پاکستان۔ روزنامہ جسارت نے ایک کالم لکھا ہے، عنوان ہے لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ اخبار لکھتا ہے، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے جہاں واقع بیت المقدس مسلمانوں کا قبل اول، امت مسلمہ کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز و محور ہے، مگر اسے بدقسمتی کے علاوہ اور کیا نام دیا جا سکتا ہے کہ امت کا یہ مرکز طویل عرصے سے دشمن کی سازشوں کا شکار ہے اور اپنوں کی نااہلیوں، انتشار و بزدلی اور کمزوریوں کے سبب ظالم و جابر ریاست اسرائیل اس مقدس سرزمین پر قابض ہے۔ یہاں پناہ کے حصول کے لیے آنے والے صہیونی آج فلسطین کے 94% رقبے اور 97% وسائل پر ناجائز تعلق جمائے ہوئے ہیں، جبکہ 1,34,00,000 فلسطینی مسلمان جبرن اپنے آبائی وطن سے بے دخل کی جا چکے ہیں اور وہ مختلف ممالک میں مہاجر کیمپوں میں بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ باقی ماندہ مقامی مسلمان دنیا کی سب سے بڑی جیل غزہ میں محصور ہیں۔ غزہ کئی عشروں سے محاصرے کیفیت میں ہے، جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات بھی فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تاہم گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے یہاں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی پوری شدت سے جاری ہے، جس کے دوران اب تک 41,000 کے قریب فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں اور جبکہ 80,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، مساجد، مدارس، ہسپتال اور امدادی مراکز تک کو گولہ باری کا نشانہ بنانے میں کسی شرم و حیا کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں سے 2/3 معصوم بچے، عفت ماب، خواتین، عمر رسیدہ بزرگ شامل ہیں۔ المیہ یہ بھی ہے کہ اس ساری صورتحال میں عالمی ضمیر مردہ ہو چکا ہے، نام نہاد بین الاقوامی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کی کھلے بند نسل کشی کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے پر تیار نہیں۔ ستم بالا ستم یہ بھی ہے کہ مہذب ہونے کے دعوے دار اور انسان ہی نہیں جانوروں بلکہ ترندوں تک کے حقوق کے لمبردار مغربی دنیا انتہا کو پہنچا ہے۔ اسرائیلی ظلم و ستم ٹھنڈے پیٹوں برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہیں، بلکہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک نہایت ڈھٹائی سے اسرائیل کی پشت پناہی اور سرپرستی کر رہے ہیں۔ ایک جانب مظلوم، مجبور اور محصور نہتے فلسطینی مسلمانوں کو خوراک اور ادویات تک فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور نت نئی رکاوٹیں اور پابندیاں اس کے راستے میں حائل کی جا رہی ہیں، جبکہ یہ مہذب اور امن و ترقی کے دعوے دار مغربی ممالک کھلے بندوں اسرائیل کو اسلحہ، گولہ بارود اور مالی وسائل دھڑادھڑ مہیا کرا رہے ہیں، اور اقوام متحدہ جیسے اداروں، سلامتی کونسل میں بھی ویٹو پاور کے استعمال کے ذریعے سیاسی اور سفارتی سرپرستی دہشت گردی اسرائیل کو مہیا کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال سب سے زیادہ شرمناک کردار 60 کے قریب مسلمان ممالک کے عالمی استحکار کے غلام حکمرانوں کا ہے، جو بے پناہ مادی وسائل کے مالک ہونے کے باوجود اپنے مظلوم اور مجبور فلسطینی بھائیوں کو عملی امداد فراہم کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی حمایت میں زبان تک کھولنے اور کھل کر اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کی مذمت تک کرنے کو تیار نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عوام کی سطح پر مغربی ممالک میں عموماً، مسلمان ممالک میں خصوصاً، اسرائیل اور اس کے سرپرستوں اور غلام ذہنیت کے مسلمان حکمرانوں کے طرز عمل پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ اس کا اظہار بھی بہت بڑے بڑے مظاہروں کے ذریعے کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اختیارات پر قابض اور فیصلہ کن اقدامات کے اہل حکمران بہرحال ان کی آواز اور احتجاج پر بھی کان دھرنے کو تیار نہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم اور 40 ممالک کی اسلامی فوج کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہے، بقول شاعر، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نکلا۔ ظلم کی سیاہ راہ کو فلسطین پر چادر تانے ساتواں ماہ جاری ہے، مگر اس عظیم اسلامی فوج کے کمانڈر ان چیف پاکستان کی مسلح فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کا کہیں سراغ نہیں مل رہا ہے کہ وہ کون سے محاذ پر بہادری کے جوہر دکھانے میں مصروف ہیں۔ خود اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی واحد مسلمان ایٹمی طاقت کا بھی یہی حال ہے، جس کے تاک کر دشمن کو نشانہ بنانے والے بے مثال میزائلوں کی بھی دنیا بھر میں دھوم ہے، اور اس کی مسلح افواج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا دھاک کا تو ایک عالم مترف ہے، مگر معلوم نہیں یہ سب کچھ ہمارے حکمرانوں اور فیصلہ سازوں نے کس وقت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ جبکہ قرآن حکیم کے الفاظ میں مظلوم مجبور و محصور فلسطینی پکار پکار کر کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ یا خدا، یا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے اگلے مرحلے میں پروگرام درخشاں ستارے۔ عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سمعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی، اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی، اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا، تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے، اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجیت پر فائز ہوئے۔ اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا، ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا، آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیہ نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں، وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے، اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے، تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی مارکت العلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں، بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے۔ جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے، لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں، تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا، بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے معصورہ روایات، حکما کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے لمبی عمر پائی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی یادگاریں چھوڑی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فلک بوس عمارتیں تعمیر کرائی، کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ نیک گفتگو مال کی فراوانی کا سبب ہے جو موت کو ٹال دیتی ہے، حسن کلام انسان کو لوگوں کے درمیان محبوب کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے خبروں کا دوسرا بلٹن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی حکومت کی جانب سے دہشت گرد سے انہی حکومت کی حمایت اسلامی جمہوریہ ایران سے جوابی حملہ نہ کرنے کی اپیل۔ سیونی جارحیت کے جواب میں ایرانی حملے کے اعلان سے تیل کی عالمی منڈی میں بحران، قیمت 6 مہینے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سیونی حکومت کے فوجی اہداف پر استقامتی فلسطینی محاذ کے حملے، سرایا القدس نے متعدد کارروائیوں میں بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر محمود خان اچکزئی نے عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ سامعین، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آبنائے ہرمز کے نزدیک سیونی حکومت کا ایک بحری جہاز روک لیا گیا۔ آبنائے ہرمز کے نزدیک ضبط کیا جانے والا یہ بحری جہاز تجارتی بتایا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اس بحری جہاز کے پوزیشن ظاہر کرنے والے آلات بند تھے اور اس نے سوالات کے جواب نہیں دیے تھے۔ آبنائے ہرمز کے نزدیک ضبط کیے جانے والے اس بحری جہاز کا نام MSC ایریز بتایا گیا ہے۔ غاصب سے انہی حکومت کے اس بحری جہاز پر پرتگال کا پرچم نصب تھا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر آشکارا مداخلت اور اسرائیل کی کھلی حمایت کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران سے کہا ہے کہ وہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر اسرائیلی حملے کا جواب نہ دے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارتخانے کے کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں ایران کے رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کرتے ہوئے مداخلت پسندانہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جب بائیڈن سے ایران کو دیے گئے پیغام کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جارے صہیونی حکومت کی جارحیت کا ذرہ بھی حوالہ دیے بغیر کہا کہ ایران ایسا نہ کرے۔ امریکی صدر نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ خفیہ اطلاعات کو برملا کروں، لیکن مجھے توقع ہے کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ عنقریب ہی انجام پائے گا۔ بائیڈن کا یہ اظہار خیال ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی حکومت ایران کی دفاعی ڈیٹرنس پاور سے بہت خوفزدہ ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع کے مطابق ہفتے کی صبح کو مقبوضہ علاقوں کی فضا میں اسرائیل کے فوجی طیاروں نے وسیع پیمانے پر پروازیں کیں۔ اسی طرح صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی فضا میں مسافر بردار طیاروں کی آمد و رفت رک گئی ہے اور تقریباً کوئی بھی پرواز کچھ دیر پہلے سے انجام نہیں پا رہی ہے۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دمشق میں ایرانی سفارتخانے کے کونسلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے کے جواب میں ایران کے حملے کا خوف اس بات کا باعث بنا ہے کہ پورا مقبوضہ علاقہ مفلوج ہو گیا ہے۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کو مکمل طور پر الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ نیا حکم مقبوضہ علاقوں سے باہر افسروں اور فوجیوں کو نشانہ بنائے جانے کے خدشے کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ریڈیو نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ فوج نے ایران کے ممکنہ رد عمل کے خوف سے فوجی اہلکاروں کے بیرون ملک سفر پر پابندیاں بڑھا دی ہیں۔ اسی سلسلے میں عبرانی زبان کے اخبار ماریو نے ایک سروے کے نتائج شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مقبوضہ علاقوں کے 60% باشندوں میں منفی جذبات، 24% میں مایوسی اور 23% صہیونیوں میں بے چینی کا احساس پایا جاتا ہے۔ امریکی میڈیا نے سیکیورٹی مبصرین اور امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یہ توقع نہیں کہ ایران براہ راست امریکہ سے جنگ کرے گا اور ممکنہ ایرانی حملے کی فہرست میں امریکی اہداف نہیں ہیں۔ امریکی حکام اور مبصرین کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ ایران آئندہ چند دنوں میں 1 اپریل کو دمشق میں بمباری اور کئی سینئر ایرانی کمانڈروں کا انتقام لینے کے لیے اسرائیل کے چند ٹھکانوں پر حملہ کرے گا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں امریکہ کے کئی فوجی اڈے ہیں اور صہیونی حکومت امریکہ کی اصلی اتحادی ہے، اس کے باوجود اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی حکام نے بتایا ہے کہ انہیں متوقع حملے کے بارے میں کھلے عام بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بنا پر امید نہیں کہ ایران علاقے میں امریکی فوجیوں کو براہ راست نشانہ بنائے گا، تاہم امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایران کا کسی طرح کا حملہ تہران اور تل ابیب کے درمیان گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری دشمنی میں میل کا پتھر ثابت ہو سکتا ہے کہ جس سے ممکن ہے علاقے میں کشیدگی کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے۔ امریکی میڈیا نے یاد دہانی کرائی کہ تہران اور صہیونی حکومت کے درمیان کسی طرح کا براہ راست رابطہ نہیں ہے اور اس سے دونوں فریقوں کے درمیان ایک دوسرے کی نیتوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے ہر طرح کے ممکنہ حملے کی صورت میں جنگ کا دائرہ پھیل سکتا ہے اور اس میں امریکہ سمیت مختلف ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کا امکان بڑھنے کے بعد تیل کی عالمی قیمت 6 مہینے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تیل کی عالمی قیمت 6 مہینے کی بلند ترین سطح پر ایسی حالت میں پہنچ گئی ہے کہ ایک طرف عالمی حلقوں میں یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ایران کے جوابی حملے کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے، تو دوسری طرف مغربی ذرائع ابلاغ عامہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران کے جوابی حملے سے مشرق وسطی میں کشیدگی میں شدت آ سکتی ہے۔ مغربی میڈیا نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت اپنے ٹھکانوں پر ایران کے ڈرون یا میزائل حملے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں ایران جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران کے انتقامی اقدام کے حوالے سے مختلف قسم کے اندازوں اور ان دعووں سے کہ ایران کے جوابی حملے سے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، تاجروں میں تشویش پھیل گئی ہے اور تیل کی عالمی منڈی بحران اور ناپائیداری کا شکار ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق خام تیل کی قیمت $92 فی بیرل ہو گئی ہے، جو گزشتہ اکتوبر سے اب تک کی سب سے اونچی سطح ہے۔ کینیڈا نے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو اسرائیل اور غرب اردن کا سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانی جولی نے سینیچر کی صبح سوشل میڈیا پر لکھا کہ اسرائیل پر حملے کا خطرہ بڑھنے کے پیش نظر علاقے کے سیکورٹی حالات بہت غیر مستحکم ہیں اور ممکن ہے ایران کا حملہ اچانک ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سفر میں خطرے کی سطح اسرائیل اور غرب اردن تک بڑھا دی ہے اور کینیڈا کے شہریوں کو چاہیے کہ وہ ان ملکوں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ فرانس، برطانیہ، روس، ہندوستان وہ جملہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے شہریوں کو مقبوضہ فلسطین کا سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ہم نے حق و صداقت کے حق میں اور ظلم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینے کا علم اٹھایا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر پشین میں اپوزیشن اتحاد کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ یہ اتحاد حکومت گرانے کے لیے نہیں بلکہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے۔ آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے تمام پاکستانی تحریک میں شامل ہو کر ہمارا ساتھ دیں۔ محمود خان اکترزئی نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کی سب سے مضبوط جماعت کے لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی بلوچستان میں وہ لوگ اقتدار میں ہیں جو ہر دور میں حکومت میں ہوتے ہیں، مگر ہم ان فصلی بٹیروں کو سیاست میں قبول نہیں کریں گے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ تحریک کے ذریعے اپنا حق لے کر رہیں گے، عوام کا سمندر حکمرانوں کو بہا لے جائے گا۔ راتوں رات الیکشن نتائج تبدیل کیے گئے، شفاف الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، موجودہ حکومت فارم 47 کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سردار اختر مینگل نے کہا کہ آج جس تحریک کا آغاز ہوا ہے اس کا کریڈٹ پشتونخوا میپ کو جاتا ہے۔ جن سیاسی ورکروں کو قدرتی آفت نہیں روک سکی تو دفعہ 144 کیسے روکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، الیکشن میں ایسے لوگوں کو کامیاب کرایا گیا جنہیں اہل محلہ نہیں پہچانتے، نہ فارم 47 کی حکومت اور نہ دفعہ 144 کو مانتے ہیں۔ جلسہ عام سے مجلس وحدت کے مسلمین کے صدر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا اور شیر افضل مروت سمیت دوسرے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان کے علاقے بنیر میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن میں دہشت گردوں کا سرغنہ اور دو فوجی مارے گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنیر میں دہشت گردوں کی اطلاع ملنے کے بعد آپریشن کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا سرغنہ سلیم عرف ربانی ہلاک ہو گیا اور پاکستانی فوج کے دو اہلکار مارے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والا دہشت گرد سلیم عرف ربانی متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ اس کے علاوہ وہ ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں بھی ملوث تھا۔ حکومت پاکستان نے اس خطرناک دہشت گرد کے سر پر 50 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا۔ دہلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال کی درخواست پر 15 اپریل کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ موصلہ رپورٹوں کے مطابق سپریم کورٹ نے شراب پالیسی اسکام میں گرفتار دہلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال کی عارضی پر سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے 15 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جسٹس سنجیو کوہنا اور جسٹس دیپانکر دتہ کی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ رپورٹوں کے مطابق سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں ارمد کیجریوال نے کہا ہے کہ یہ خصوصی اجازت کی درخواست انتہائی ہنگامی حالات میں دائر کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ گرفتاری دیگر ملزمین کی انتہائی تاخیر سے دیے گئے بیانات کی بنیاد پر کی گئی ہے جو کہ اب مستثنا گواہ بن چکے ہیں۔ ای ڈی کے پاس یہ تمام مواد گزشتہ 9 ماہ سے موجود تھا، اس کے باوجود عام انتخابات کے درمیان ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ سیہونی انتہا پسندوں نے غرب اردن اور غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ 1500 سے زیادہ انتہا پسند سیہونیوں نے غاصب اسرائیلی فوج کی مدد اور پشت پناہی میں غرب اردن کے الغمیر دیہات پر حملہ کیا اور 40 سے زیادہ گھروں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ ان حملوں میں ایک فلسطینی شہید اور 18 زخمی ہو گئے۔ دریاسنا سیہونیوں نے جمعے کے شب شمال مشرقی رام اللہ میں ابو فلاح دیہات پر یلغار کی اور گھروں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں کم سے کم 5 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ القدس بریگیڈ اور جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے جوانوں نے شہر توبان میں داخل ہونے کے راستے پر کمین لگا کر غاصب سیہونی فوجیوں کا ایک بلڈوزر تباہ کر دیا۔ مجاہدین نے سیہونی فوجیوں پر اس حملے میں گولیوں اور گولہ بارود کا استعمال کیا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی عسکری شاخ سرایا القدس نے سیہونی فوج کو ایک ڈرون کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سرایا القدس نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس نے اسکائی لارک نوعیت کے ڈرون کو غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس میں اتار لیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ کے شمال میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 5 آپریشن کیے ہیں۔ القسام نے اعلان کیا کہ اس سلسلے کی کارروائیوں میں سیہونی دشمن کے متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ جرمنی میں انسانی حقوق کے اداروں کے اقدام کے بعد پیرس میں بھی 11 عوامی تنظیموں اور اداروں نے فرانس حکومت کے خلاف ایک شکایت نامہ تیار کر کے سیہونی حکومت کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیٹیکو جریدے نے فرانس کی اتک کم عوامی تنظیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرانس کی 11 عوامی تنظیموں اور اداروں نے، جن میں اتک بھی شامل ہے، کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے جس میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ حکومت فرانس پر سیہونی حکومت کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ اور یوکرین میں ایٹمی بجلی گھروں کے خلاف ایک ہفتے تک مسلسل روسی میزائلوں اور ڈرون حملوں کے بعد یورپی حکومتوں نے کیف کی جانب سے اس ملک میں اپنے فضائی دفاعی نظام بھیجنے کی درخواست کی مخالفت کی ہے۔ کیف نے طویل عرصے سے خبردار کیا ہے کہ اسے روسی میزائلوں کی بمباری کے خلاف اپنے دفاع کے لیے فضائی دفاعی آلات کی فوری ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے جناب غلام عباس حیدری صاحب۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ فلسطینی مجاہدین خود میدان جنگ کو کنٹرول کرنے کی توانائی رکھتے ہیں، جیسا کہ آج تک انہوں نے میدان جنگ اپنے ہاتھ میں رکھا اور سہنیوں کو کاری ضرب لگائی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ آج غزہ میں استقامتی محاذ کے جوان قرآنی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ غزہ کا مسئلہ ہے اور پوری امت اسلامیہ غزہ کے لیے سوگوار اور عزادار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم اسلام سرطانی غدے صہیونزم کی نابودی کا مشاہدہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مزاحمتی فورسز اور غزہ کے عوام میدان کے فاتح ہیں، اور غزہ اور فلسطین کے عوام کی عزت و استقامت کا اوج اور 6 مہینے کی جنگ میں سینی حکومت کو حاصل ہونے والی ناکامیوں کے پیچھے خدا کا خاص لطف و کرم شامل ہے۔ سامعین، آئیے اب ریڈیو تہران سے سماعت فرمائیے۔ اس مرحلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں، تیرے نام پر ہے ہر کردار تیرا وصف کیسے کریں بیان تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا دادگر تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر تیرے در پہ سارا جہاں گدا تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر تیرے در پہ سارا جہاں گدا یہ زمین کو یہ بحروں بر یہ فلک پہ تارے سر بسر یہ زمین فلک پہ تارے ہیں سر بسر تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری حمد پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری ہم دے پاک میں ہم نوا
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے سامعین جھوٹ ساری خباستوں کی جڑ ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ لگتا ہے اسے بولنا لوگ فرض سمجھتے ہیں جھوٹ تمام برائیوں کے اوپر چھاؤں کا کام کرتا ہے سچ بولنے سے بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے پر اعتبار ختم ہو گیا اور عالمی سطح پر دنیا ہم پر اعتبار نہیں کرتی حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک دل میں جھوٹ اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے اور اسی طرح سے چغلی اور غیبت چغلی دوسروں کے کام کو بگاڑنے یا اس کا راستہ روکنے کے لیے دوسرے کے کان بھرنے کی صورت میں کی جاتی ہے جبکہ غیبت اپنے حسد کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دوسرے کی برائیاں بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہیں یہ بیماری بھی جھوٹ کی طرح ہے اور اللہ نے اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے لیکن اس سے متعلق ہماری حساسیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ دوسروں کی اصلاح اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ صرف دوسروں کی اصلاح ہو اور اپنی نہ ہو تو عیب بن جاتا ہے۔ اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں، لیکن میں ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین، آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے ایران